Aspetta, non vedi il chiuso. Dai, adesso sei seduto. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ایمان کی حفاظت یہ کتاب ان چار رسائل پر مشتمل ہے اول اللہ تعالی حق رب ہے نقل و عقل کی روشنی میں دوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے حق رسول اور نبی ہیں نقل و عقل کی روشنی میں سوم قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حق اور محفوظ کتاب ہے نقل و عقل کی روشنی میں چہارم موت کے بعد جزا اور سزا حق ہے نقل و عقل کی روشنی میں اس چھوٹی کتاب ایمان کی حفاظت کو اول سے آخر تک غور سے پڑھنا چاہیے اس کی برکت سے ایمان بالغیب ایمان بالمشاہدہ جیسا بن جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین ہوگا جیسا آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قرآن مجید کی حقانیت پر اور موت کے بعد جزا و سزا کی حقانیت پر ایسا یقین ہوگا کہ دل سے سارے شکوک و شبہات اور وساوس شیطانیہ نکل جائیں گے اور ایمان کامل و مکمل بن جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم و رحمت سے موت تک ایمان کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سکرات کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرماویں اور برے خاتمہ سے حفاظت فرماویں اور حسن خاتمہ نصیب فرماویں آمین تصنیف حضرت مولانا محب اللہ قدسن اللہ تعالیٰ بسرہ الشریف خانقاہ سراجیہ سعدیہ نقشبندیہ اور مدرسہ عربیہ سراجیہ سعدیہ نزد کمشنری لورالائی بلوچستان پاکستان موبائل 0302-380-7299 www.muhibbullah.com muhibbullah.com بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اهله كما فعلت بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن باهله كما لم تفعل بنا ما نحن باهله فانك اهل التقوى واهل المغفره نمبر ایک اللہ تعالی حق رب ہے نقل و عقل کی روشنی میں مسلمانوں کا عقیدہ آمنت باللہ میں موجود ہے آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره و شره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ تعالی پر وملائکته اور اس کے فرشتوں پر وکتبه اور اس کی کتابوں پر ورسله اور اس کے رسولوں پر والیوم الآخر اور روز قیامت پر والقدر خیره و شره من اللہ تعالی اور اس بات پر کہ خیر کا اندازہ اور شر کا اندازہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر اللہ تعالی حق رب ہے نقل کی دلیل یعنی قرآنی فیصلہ سے بھی اور عقل کی دلیل سے بھی نقلی دلائل قرآنی فیصلہ ہے نمبر ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ سورہ بقرہ آیت 163 ترجمہ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو سب پر مہربان بہت رحم والا ہے نمبر دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ سورہ بقرہ آیت 164، ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے: اول، تمہاری عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے، دوم، وہ ذات دنیا میں ساری مخلوقات پر رحم کرنے والی ہے، رحمان یعنی رحم کرنے والا ہے، مسلمانوں پر بھی اور کافروں پر بھی، کافر کو بھی آنکھ، کان، ناک، زبان وغیرہ دی ہیں اور حیوانات پر بھی، لیکن آخرت میں صرف مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ سوال نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی خدائی پر اور وحدہ لا شریک لہ ہونے پر کیا دلیل ہے؟ سوال نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جواب، آٹھ دلائل ہیں جو اوپر دوسری آیت میں تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ دلیل نمبر ایک، ان فی خلق السماوات، ترجمہ: بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، یعنی مختلف آسمانوں کی تخلیق اور سورج اور چاند اور ستارے خاص طریقے پر، ہر ایک اپنے اپنے کمالات اور تاثیرات کے باوجود عجیب و غریب انداز میں ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی علیم و قدیر اور حکیم و مدبر ذات کے قبضے میں ہیں۔ یعنی علم کے بغیر، قدرت کے بغیر، حکیم نہ ہو یا مدبر نہ ہو تو اتنا باکمال کام اور نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ ایسی ذات ہر جہت سے کامل صفات والی ہوتی ہے، ورنہ یہ کمالات اور نظام خود بخود بغیر عامل یعنی کرنے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ اسی ذات کی معبودیت، خدائی اور رحمت کی دلیل ہے۔ مثلا ہمارے گھروں میں مختلف قسم کے سامان جیسے برتن، کرسی و قلم یا موبائل وغیرہ ہوں، یہ ساری چیزیں بغیر بنانے والے کے خود بخود تو نہیں بن سکتی، باوجود اس کے کہ یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، آسمان میں اتنا زبردست کارخانہ مضبوط طریقے سے بنا ہوا بغیر علیم و قدیر، حکیم و مدبر، رحمان و رحیم ذات کے ہونا ناممکن ہے۔ اسی پاک ذات کا نام اللہ ہے، یہی ذات خدائی اور عبادت کے لائق رحمان و رحیم ہے۔ دلیل نمبر دو، والارض، ترجمہ: زمین کی تخلیق میں، یعنی زمین کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور خدائی اور عبادت کے لائق ہونے اور رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ زمین کے اندر یعنی تہ میں پانی کے خدائی پائپ بچھے ہوئے ہیں، پانی کا کنیکشن موجود ہے، جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بورنگ یا کنویں کے ذریعے سے قدرتی پائپ لائن ٹوٹ جاتی ہے اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سونا، چاندی، لوہا، کوئلہ، ماربل، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل اور فصلیں بہر نوع ساری کی ساری اسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ گندم، جوار، چنا، دال اور مختلف قسم کے پھل فروٹ، خربوزہ، تربوز، آڑو، آم، امرود، مالٹا وغیرہ، مختلف رنگ والے، بعض سرخ، بعض زرد، بعض سفید و کالے، مختلف ذائقے والے، بعض میٹھے، بعض ترش و شیریں، سبزی بھی مختلف رنگا رنگ، مختلف ذائقے والی، یہ سب چیزیں الگ الگ، جبکہ ان کی زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، تو یہ مختلف قسم کے رنگ و ذائقے کہاں سے آ گئے؟ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی قدرت کاملہ اور خدائی و معبودیت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انعامات بطور ودیعت رکھے ہیں، کیا ہم نے اس کی قیمت ادا کی ہے یا ہم اس کے قابل ہیں؟ بلکہ اس نے اپنی مہربانی اور رحمت سے پیدا کی ہیں اور انہیں اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کون سی ذات ایسی ہو سکتی ہے جو ایسا کر کے دکھائے؟ دلیل نمبر تین، واختلاف اللیل والنہار، ترجمہ: رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، یعنی دن رات کا آنا جانا، کم زیادہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، خدائی اور رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ہمیشہ رات ہوتی تو لوگوں کے لیے کتنی مشکلات ہوتی، اگر ہمیشہ دن ہوتا تو ساری فصلیں دھوپ کی وجہ سے جل جاتی، رات میں آرام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پاگل ہو جاتے، بد دماغ ہو جاتے، بے سکون ہو جاتے۔ دن رات جو اس ترتیب و طریقہ پر چل رہے ہیں تو یہ خود بخود چلتے ہیں یا اس کا چلانے والا کوئی ہے؟ مثلا ایک کمرے میں روشنی کے لیے بلب نہ خود بخود جلتا ہے نہ بجھتا ہے، بلکہ کوئی عامل یعنی کرنے والا ضرور ہوگا۔ یعنی جلانے اور بجھانے والے کے کرنے سے ہی ہوگا، تو اتنا بڑا نظام ساری دنیا کو چلانے والے کے بغیر کس طرح چل سکتا ہے؟ وہ ذات یقیناً علیم و قدیر، حکیم و مدبر ذات ہی ہوگی جو اس کو اپنی حکمت سے چلائے رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، خدائی اور معبودیت کی اور رحمان اور رحیم ہونے کی بڑی دلیل ہے. دلیل نمبر 4، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. ترجمہ، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، یعنی کشتی جو پانی میں چلتی ہے وزنی سامان لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک تک سامان پہنچاتی ہے اور پانی میں ڈوبتی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور علم و قدرت، حکمت و تدبیر اور رحمت کی زبردست اور قوی دلیل ہے. پانی کا مزاج یہ ہے کہ ایک پاؤ لوہا یا پتھر پانی میں ڈال دیا تو یہ پانی کی گہرائی میں جا کر ہی ٹھہرے گا، اور کشتی زیادہ وزن کے باوجود پانی میں نہیں ڈوبتی. یہ کس نے بچائی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے بچائی ہے جو ساری صفات کاملہ کا مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے. یہ اس کی خدائی کی وحدانیت کی اور رحمت کی بڑی دلیل ہے. دلیل نمبر 5، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. ترجمہ، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، یہ اللہ تعالیٰ کے لائق عبادت ہونے کی، خدائی و الوہیت کی، رحمان اور رحیم ہونے کی زبردست دلیل ہے کہ آسمان سے اتنا پانی برسانا کہ جتنی زمین میں ضرورت ہے، ساری ضروریات اسی آسمانی بارش سے پوری ہو جاتی ہیں. پانی کی ضرورت پینے کے لیے زیادہ ہے، پھر روٹی پکانے میں، سالن میں، صفائی میں، اور حیوانات کی ساری نشو و نما پانی ہی سے ہوتی ہے. تعمیرات ساری پانی ہی پر موقوف ہیں. فصلوں کی ساری انواع، درخت ہوں یا غلہ، پھل ہوں یا پھول، سبزی ہو یا میوہ جات یعنی فروٹ، گھاس ہو یا جنگل وغیرہ وغیرہ، سب کا پانی ہی سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانے یعنی بارش پر ہی موقوف کر رکھا ہے، اور ہر ذی روح کی ضرورت اسی سے پوری کر رہے ہیں. یہ اللہ کے لائق عبادت ہونے اور وحدانیت اور رحمت خاصہ و عامہ کی کھلی دلیل ہے، اور کامل علم اور کامل قدرت کی نشانی ہے. بغیر علم اور بغیر قدرت کے یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ انتظامات کس کی قدرت سے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقل نصیب کرے. آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا. دلیل نمبر 6، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. ترجمہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف قسم کے حیوانات پھیلائے ہیں، بعض پیٹ سے، بعض انڈے سے، بعض زمین سے، جو حشرات الارض کہلاتے ہیں، پیدا کیے ہیں. شکل مختلف، رنگ مختلف، خاصیات مختلف، نفع مختلف ہے. صرف انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی قدرتیں، حکمتیں اور کمالات رکھے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہوتی ہے. ہر انسان کا رنگ اور شکل دوسرے سے مختلف ہے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں. ہر ایک انسان کا رنگ اور شکل دوسرے انسان سے ملتا نہیں، یعنی واضح فرق ہوتا ہے جس سے انسان ایک دوسرے کو پہچانتا ہے. آواز بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی. چھوٹی سی آنکھ ہے، اس میں چھوٹا سا بلب ہے، لیکن ساری دنیا اس سے روشن ہے. کان میں ساری دنیا کی آوازیں محفوظ ہوتی ہیں. زبان گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن ذائقے کی جتنی لیبارٹریاں ہیں اس میں موجود ہیں. بولنے کے لیے زبان ہے، عربی، فارسی، اردو، پنجابی، بلوچی، پشتو، سرائکی، ترکی، انگریزی وغیرہ، سینکڑوں کی تعداد میں زبانیں موجود ہیں. یہی گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو بولنے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہی یعنی زبان گوشت کا ٹکڑا ہے جس سے آدمی کھانا کھاتا ہے. اگر زبان نہ ہو تو آدمی کھانا نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا. عجیب بات یہ ہے کہ زبان کھانا دانتوں کو دے رہی ہے، اور بہت تیزی یعنی سپیڈ سے دے رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بچا رہی ہوتی ہے تاکہ دانتوں کے نیچے آنے یا ان کی پکڑ سے محفوظ رہے. بلکہ انسان کا ہر عضو و اندام اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے بڑی بڑی نشانیوں پر محیط ہے. معدہ، جگر و گردہ، دل و دماغ، بلکہ انسان کی ابتدائی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت، علم و حکمت اور تدبیر کی بڑی دلیل ہے. ابتدائی پیدائش میں ماں اور باپ کے دو قطرے منی کے جمع ہوتے ہیں. بعد میں نہ باپ کو اور نہ ماں کو کوئی پتا ہوتا ہے کہ آنکھ، کان، معدہ، زبان، جگر، دل، دماغ کس طرح بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم کامل و قدرت کاملہ اور حکمت و تدبیر بالغہ سے ہی یہ باکمال انسان اس دنیا کے اندر بآسانی آتا ہے. علم کامل و قدرت کاملہ کے بغیر ایسا باکمال انسان کس طرح وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور لائق عبادت ہونے کی زبردست دلیل ہے، اسی طرح رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام و انتظام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت و تدبیر سے چل رہا ہے، ورنہ یہ نظم و انتظامات و کارنامے اور استعدادات کس کی قدرت میں ہیں؟ یہی اللہ تعالیٰ کی خدائی اور معبودیت اور لائق عبادت ہونے اور وحدانیت اور رحمت خاصہ و عامہ کی قوی دلیل و نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے کمپیوٹر کو صحیح کر دے تاکہ عقل صحیح رپورٹ دے سکے، اور دل کے کمپیوٹر کو وائرس سے بچائے، آمین، اور اس کو بھی جسے آمین کہا۔ دلیل نمبر 7، وتصریف الرياح، ترجمہ، اور ہواؤں کی گردش میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، کبھی گرم ہوا، کبھی سرد ہوا، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے۔ یہ ہواؤں کا رخ تبدیل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو سردیوں میں صرف ایک کمرے کو گرم کرنے کے لیے کتنی مشکلات برداشت کرتے ہیں، آگ کا چولہا لگاتے ہیں، یا گرمیوں میں پنکھا یا ایئر کنڈیشنر یا کولر چلانے سے کتنی مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو قیمتاً لے کر پھر اس کی وجہ سے بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو چھوٹے کمرے کو ہوا دینے سے عاجز ہیں، تو ساری دنیا کی ہوا میں تصرف کرنا اللہ تعالیٰ کے سوا کس کے بس میں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، کبھی گرم، کبھی سرد، کبھی ایک طرف سے، کبھی دوسری طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی الوہیت و وحدانیت اور رحمت خاصہ و عامہ کی قوی دلیل ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا ہے کہ اگر 3 دن ہوا رک جائے تو ساری دنیا بدبو و تعفن سے بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے، آمین، اور اس کو بھی جس نے آمین کہا۔ دلیل نمبر 8، والسحاب المسخر بین السماء والارض، ترجمہ، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، یعنی بادل زمین و آسمان کے درمیان چل رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بادلوں سے 1 گھنٹہ پہلے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن کچھ دیر بعد اتنے وسیع اور پھیلے ہوئے وزنی بادل نظر آتے ہیں کہ ہزار ہا ٹن پانی لے کر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں حکمت کے ساتھ ایک ایک قطرہ برساتا ہے۔ اگر سارا پانی ایک دم ایک ہی جگہ پر گر جاتا تو مخلوق خدا کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا اور انسانوں کو کتنی تکلیف پہنچتی، لیکن اللہ تعالیٰ بارش قطروں کے ذریعے سے برساتا ہے اور لوگوں کی مختلف قسم کی ضروریات اس سے پوری کرتا ہے۔ یہ بادل اور بادل میں ہزاروں ٹن پانی اور لوگوں پر برسانا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔ اسی طرح ہزاروں ٹن پانی لے جانے والے بادل آسمان میں ہی چل رہے ہوتے ہیں، نیچے زمین پر نہیں گرتے۔ ہم تو 1 ٹن پانی بھی اوپر نہیں اٹھا سکتے، ہاں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت ہی چلا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ نیچے نہیں گرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کامل علم اور کامل قدرت اور کامل حکمت و تدبیر اور کامل رحمت ہی کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لائق عبادت ہونے اور وحدہ لا شریک لہ ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ اگر کامل علم نہ ہو یا کامل قدرت، حکمت و تدبیر اور رحمت نہ ہو تو پھر یہ بادل اس منظم طریقے سے کیسے چل سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقل و فکر نصیب کرے، آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ترجمہ، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی 8 قوی قوی دلائل آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا وجود و وحدت اور کامل علم و قدرت اور حکمت و تدبیر اور رحمت خاصہ و عامہ پر قوی دلائل ہیں اس شخص کے لیے جس کے پاس عقل ہو اور عقل سے کام لیتا ہو۔ ہاں جس کے پاس عقل ہی نہیں، یا عقل تو ہے لیکن عقل سے کام نہیں لیتا، حیوان جیسا ہے، بس اپنے چارہ گھاس وغیرہ کی فکر ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، جہاں خواہش پوری ہوتی ہے اس کی فکر میں لگ جاتا ہے، جائز ہو یا ناجائز، حلال ہو یا حرام، بس اپنے پیٹ اور خواہش کے غم میں اور فکر ہی میں ہوتا ہے، تو یہ انسان حیوان جیسا ہے، اس کو قوی قوی دلائل دینے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقل نصیب کرے اور عقل کے ذریعے سے کامل ایمان نصیب فرمائے، آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ اللہ تعالی حق رب ہے۔ قرآن پاک سے 4 مزید دلائل ہیں، قرآنی فیصلہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ترجمة: کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے؟ اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال لاتا ہے؟ اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے اللہ. تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ پھر تو لوگوں وہی اللہ ہے جو تمہارا معبود برحق ہے. پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے؟ سورہ یونس آیت 31 اور 32. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں اپنی ربوبیت پر چار دلائل قائم کیے ہیں جس سے کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ کافر لاچاری کی بنا پر خود اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ چار بڑے بڑے کارنامے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قدرت میں نہیں ہیں. دلیل نمبر 1، قل من يرزقكم من السماء والأرض. ترجمہ: کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ یعنی انسان کو جو رزق ملتا ہے تو آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین سے فصل اگتی ہے، پھر گندم ہو یا جوار، سبزی ہو یا فروٹ وغیرہ، انسان کو اسی طریقے پر جو رزق دیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قدرت میں نہیں ہے. کافر سے بھی اگر پوچھا جائے تو بغیر اختیار کے جواب میں لاچار ہو کر یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اور عبادت کے لائق یہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک لہو ہے، کامل علم و قدرت والا ہے. اس ذات کے لیے ہی یہ سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دلیل نمبر 2، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. ترجمہ: یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے؟ یعنی کان جو سننے کے لیے اور آنکھ جو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، اس کے بارے میں کفار سے پوچھ لو کہ یہ کس کی ملکیت ہے، تو کافر کا بھی یہی جواب ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. کان دینے والا اور اس میں سننے کی طاقت رکھنے والا یا سننے کی طاقت سلب کرنے والا، اور آنکھ دینے والا اور اس میں دیکھنے کی استعداد رکھنے والا یا دیکھنے کی استعداد سلب کرنے والا، صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. وہی ذات ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. اسی کی ملکیت میں ہے دینا بھی اور لینا بھی، اس کے سوا نہ کسی کے ہاتھ میں دینا ہے اور نہ لینا ہے. یہ دوسری دلیل ہے اللہ تعالی کی ربوبیت کی، اور یہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک لہو ہے، ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، ورنہ بے خبر اور عاجز کیا کر سکتا ہے. دلیل نمبر 3، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. ترجمہ: اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال لاتا ہے؟ یعنی زندہ کو مردہ سے نکالنا، جیسے زندہ انسان کو مردہ نطفہ سے، زندہ پرندے کو مردہ انڈے سے، اسی طرح مومن کو جو روحانی طور پر زندہ ہے کافر سے جو روحانی طور پر مردہ ہے پیدا کرنا، یعنی نکالنا، اسی طرح مردہ کو زندہ سے نکالنا، جیسے مردہ کافر کو زندہ مومن سے، مردہ نطفے کو زندہ انسان سے، مردہ انڈے کو زندہ پرندے سے نکالنا یعنی پیدا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم کامل اور قدرت کاملہ کے ساتھ ربوبیت، وحدانیت، الوہیت اور لائق عبادت ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کس کی قدرت میں ہے کہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرے؟ کفار سے جب یہ سوال ہوتا تو وہ خود اقرار کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور وہی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی یہ قدرت نہیں ہے. دلیل نمبر 4، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. ترجمہ: اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ یعنی ساری دنیا کا نظام، ہر شعبہ زندگی میں مرحلہ وار منظم طریقے سے چلانا، مثلا انسان کا پالنا، بچپن سے لے کر جوانی، بڑھاپے اور موت تک کے سب مراحل میں، نیز کھانا پینا، سونا، چلنا پھرنا، صحت مند ہونا، بیمار ہونا وغیرہ. اسی طرح حیوانات کی بھی مختلف قسم کی ضروریات ہوتی ہیں اور مرحلہ وار ہوتی ہیں، فصلوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کتنے ادوار ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو شمار سے بالاتر ہے. یہ ساری تدابیر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ، علم کامل اور حکمت بالغہ کے ساتھ ہی چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ یہ سارا نظام سنبھال لے۔ اسی کے بارے میں جب کفار سے پوچھا گیا تو سب لاچاری سے جواب دینے لگے کہ اس سارے نظام کی تدبیر کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور کوئی جواب کفار کی طرف سے نہیں ملا اور نہ اس کا کوئی اور جواب ہو سکتا تھا۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ کفار سے یہ چار سوالات کر لیں۔ کفار کی طرف سے ان سوالات کے جوابات میں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ لوگ کہیں گے اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ملے گا۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو بتائیے کہ تم خود بھی ان باتوں کا اقرار کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ سارے کارنامے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، پھر تم کیوں کفر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے انکار کرتے ہو اور مخلوق کو خدا سمجھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ پھر تم کیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ حکومت وقت کے باغی معافی کے قابل نہیں ہوتے، بغیر سزا دیے ان کا کوئی اور علاج نہیں ہوتا۔ کافر اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، ہاں اگر مسلمان ہے اور کبھی کبھار اس سے گناہ ہو جائے تو یہ باغی نہیں ہے، قانون کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے تو گناہ کے برابر عذاب دے گا، پھر جنت ملے گی، لیکن کافر باغی ہے، معاف نہیں ہو سکتا، لا متناہی عذاب اس کو ملے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر سے اور ہر نافرمانی سے محفوظ فرمائے، آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ ترجمہ، تو پھر لوگوں وہی اللہ ہے جو تمہارا معبود برحق ہے، پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے؟ یعنی ان چار دلائل کے بعد، اول آسمان و زمین سے رزق دینا یہ اسی ذات کا کام ہے جس کا نام اللہ ہے، دوم کان اور آنکھ کا مالک وہی ہے جس کا نام اللہ ہے، سوم زندہ مردہ سے اور مردہ زندہ سے نکالنے والا وہی ہے جس کا نام اللہ ہے، چہارم ساری دنیا کو ایک نظام کے تحت چلانا اسی ذات کا کام ہے جس کا نام اللہ ہے۔ بالآخر یہی نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا حق رب ہے، لائق عبادت بھی وہی حق رب ہے۔ پھر جب حق واضح ہو گیا تو حق کے بعد گمراہی ہی رہ گئی۔ حق واضح ہونے کے بعد پھر وہ کون سی چیز ہے جو تم کو حق سے دور کر رہی ہے اور باطل کی طرف کھینچ رہی ہے؟ حق کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر غیر اور باطل کی طرف مائل ہو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور ہم سب کو حقیقی رب کی طرف لو لگانے کی توفیق بخشے، اور باطل اور غیر اللہ سے ہمارا رخ 100% موڑ دے، آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ ترجمہ، کہہ دو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے؟ سورہ انعام آیت 163۔ یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو اپنا رب بناؤں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے؟ جب ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے تو میرے لیے اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہو سکتی کہ میں غیر کو اپنا رب بناؤں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔ ترجمہ، اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف سب وہ لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو عار دلاتا ہے کہ جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں ہیں. آسمانی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جس کام میں لگایا ہے آج تک زبردست تابعداری کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے. خلائی مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، زمینی مخلوقات، پہاڑ، ندی، نالے، دریا و سمندر، حیوانات، شجر و حجر اور فصلیں وغیرہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار نہیں کرتے. جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسی میں لگے رہتے ہیں. آخر انسان کو کیا ہوا؟ کیا اس کو شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ تابعداری میں جنت ملتی ہے اور نافرمانی میں جہنم ملتی ہے؟ یعنی تابعداری میں جنت کا لالچ دیا گیا ہے اور نافرمانی میں جہنم سے ڈرایا گیا ہے. آسمانی اور زمینی مخلوقات کو نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا ڈر، پھر بھی 100% تابعداری کرتے ہیں. انسان جنت کی لالچ اور جہنم کے ڈر کے باوجود کیوں غفلت و نافرمانی کرتا رہتا ہے؟ یہ کتنا بے وقوف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنا تابعدار بھی بنا دے، آمین. اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا. عقلی دلائل، عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا. ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں مختلف قسم کا سامان ہوتا ہے، مثلا میز، بستر، چارپائی، پانی کی ٹینکی، صندوق، چپل، کپڑے، واسکٹ، کوٹ، ٹوپی، پگڑی، قلم، کاپی، دوات، موبائل، چارجر وغیرہ. تو کیا یہ چیزیں بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گئیں؟ مثلا الماری بنانے میں تختے خود بخود لگ گئے، صاف ستھرے ہو گئے، پیمائش کے مطابق خود بخود کٹ گئے، پھر کیل خود بخود لگ گئے اور الماری بن گئی. اسی طرح پلنگ، بستر، صندوق، کپڑے وغیرہ بغیر سلائی کے بن گئے اور کمرے میں خود بخود سیٹ ہو گئے. کون عاقل انسان اس کو تسلیم کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے تسلیم کر بھی لیا تو سب لوگ، مرد و خواتین، چھوٹے بڑے، اس کو پاگل سمجھیں گے. یہ ایک چھوٹے سے کمرے کے سامان کی مثال ہے. ساری دنیا کا نظام، آسمان ہو یا آسمانی مخلوقات، زمین ہو یا زمینی مخلوقات، انسان ہو یا حیوانات، فصل ہو یا پانی، بادل ہو یا بارش وغیرہ وغیرہ، یہ کس طرح خود بخود بن گئے؟ کوئی بنانے والا ضرور ہوگا، یعنی ایسے بنانے والے کی ضرورت ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، کیونکہ محتاج خود عاجز ہوتا ہے، اوروں کا کیا بنا سکتا ہے. جو ہر چیز پر قادر ہو، ہر چیز سے باخبر ہو، حکمت والا ہو، مدبر ہو، ہر عیب سے پاک ہو، صفات کاملہ کا مالک ہو، ایسی ذات کا نام ہے اللہ جل جلالہ. ہر نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر کے بعد کیا اعلان ہوتا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک، یعنی سبحانک اللہم، یا اللہ آپ ہر عیب سے پاک، وبحمدک اور کامل تعریف کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا ہر مخلوق میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہے اور انسان ساری صفات کاملہ کا مالک نہیں ہو سکتا. نوٹ: اللہ تعالیٰ جو ہر عیب سے پاک ہے اور صفات کاملہ کا مالک ہے، بس وہی ساری مخلوقات کا خالق اور رب ہے اور عبادت کے لائق ہے. یہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی خالق اور رب اور لائق عبادت نہیں ہو سکتا. جو اپنے خیر و شر کا مالک نہیں، وہ اوروں کو کیا خیر دے سکتا ہے یا شر سے کیا حفاظت کر سکتا ہے؟ قرآنی فیصلہ بھی یہی ہے اور عقل صحیح کا بھی یہی اعلان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب کرے. سوال: اگر کسی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، صفات کاملہ کا مالک ہے، اگر اسی دنیا میں اس کا دیدار ہو جائے اور آنکھوں سے دیکھ لیا جائے تو دل کو زیادہ اطمینان ہو جائے اور دیدار کا شوق بھی پورا ہو جائے. جواب: قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال رب ارنی انظر الیک قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سورة أعراف آية 143. ترجمة: کہنے لگے میرے پروردگار، مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں. فرمایا: تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اسی دنیا میں اپنا دیدار کرانے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا دیدار دنیا کی آنکھ نہیں کر سکتی، دنیا کی آنکھ کمزور ہے، ہاں آخرت کی آنکھ قوی ہے، وہ برداشت کر سکتی ہے. ہاں تمہاری تسلی کے لیے پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ نے برداشت کر لیا تو آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے. پس جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تجلی، اپنا تھوڑا سا نور ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تجلی والی جگہ زمین جیسی ہموار ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو توبہ کی کہ آئندہ ایسی خواہش نہیں کروں گا. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا دیدار تو درکنار، پہاڑ پر ڈالی گئی اللہ تعالیٰ کی تجلی اور نور برداشت نہ ہو سکا اور بے ہوش ہو گئے، تو ہم جیسے کمزور لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو اس دنیا میں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو سورج کی روشنی، بجلی، ویلڈنگ کی روشنی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ بجلی کے ویلڈنگ کی روشنی سے بھی کئی لوگ نابینا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی تجلی کی روشنی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، ہاں آخرت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ آخرت کی آنکھ قوی ہے. تمام مسلمان جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرے، آمین. اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے مطالبے پر عذاب آنے کا ڈر ہے، قرآنی فیصلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. سورہ بقرہ آیت 55، ترجمہ. اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے. یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر اعتماد نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ نبی کی بات یقینی ہوتی ہے. کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. اس بات پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور ان پر بجلی کی کڑک گرا دی اور سب کو ختم کر دیا کہ تم میرے نبی کی بات نہیں مانتے، آگے سے یہ مطالبہ کرتے ہو. یہ سوال گستاخی کے طور پر تھا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق نہ تھا، اس وجہ سے بھی ان پر عذاب نازل ہوا. آج کل جیسا کہ یونیورسٹیوں، کالجوں اور عصری اداروں میں بعض بے ادب لوگوں یا دہری نظریات والوں کا یہی کہنا ہوتا ہے. نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایسا سوال کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے سخت عذاب آنے کا ڈر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کا فرمان اور قرآن پاک کافی و شافی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ بے ادبی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بد اعتمادی بھی ہے اور دنیا کے اندر وبال بھی، اور نہ دنیا کی آنکھیں اس کے قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. ہاں آخرت کی آنکھ طاقتور ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرے، آمین. اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا. آخرت میں نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، قرآنی فیصلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. ترجمہ: اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سورۃ القیامہ آیت 22 اور 23. یعنی اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جو کہ جنت کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی. آخرت کی طاقتور آنکھ سے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عظمیٰ اپنے فضل سے نصیب فرماوے، آمین. اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا. سوال: بعض لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں نظر نہیں آ سکتے اور نہ دنیا کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر انسان یقین کس طرح کر سکتا ہے؟ جواب: دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ 100% موجود ہوتی ہیں. جیسے انسان کی روح، ہر انسان میں روح موجود ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آ سکتی، نہ ٹیسٹ سے، نہ الٹرا ساؤنڈ سے، نہ کسی اور طریقے سے. یعنی دنیا میں جتنے دیکھنے کے اسباب ہیں، ان میں سے کسی سے نظر نہیں آ سکتی. ہاں روح کے موجود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ روح ایسی شے ہے کہ جب یہ انسان کے جسم میں موجود ہوتی ہے تو اس کی پاور سے آنکھ دیکھ سکتی ہے، کان سن سکتے ہیں اور زبان بول سکتی ہے، پاؤں چل سکتے ہیں اور ہاتھ پکڑ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور جب روح نکل جاتی ہے تو یہی کان آنکھ پاؤں سب ہوتے ہیں لیکن دیکھنے کا، سننے کا، بولنے کا، چلنے کا اور پکڑنے کا کام نہیں کر سکتے. تو اس زبردست دلیل سے یہ پتہ چلا کہ روح موجود ہے اور روح کی پاور سے یہ سب کام ہوتے ہیں اور روح ہی کرواتی رہی. بس روح کا پتہ اور انسان میں روح کی موجودگی کا یقین ان چیزوں سے ہوتا ہے، ورنہ روح کا وجود انسان کے جسم میں بالکل نظر نہیں آتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں نظر نہیں آ سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے، آسمان کو اسی نے پیدا کیا ہے اور اوپر تھام رکھا ہے، نیچے گرنے نہیں دیتا. سورج کو اسی نے پیدا کیا اور اس میں روشنی کی چمک رکھی. چاند ستارے اسی نے پیدا کیے ہیں. زمین کو پیدا کیا، زمین میں پانی، حیوانات، فصلیں، پہاڑ اور مختلف قسم کی ضروریات کو اسی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. انسان کو ماں باپ کے دو قطرے جمع کر کے ماں کے پیٹ میں عجیب باکمال آنکھ، کان، زبان، معدہ، ہاتھ، پاؤں والا انسان بسہولت اس نے پیدا کیا. ہر انسان کا ہر عضو و اندام اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی جائیدادیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اس لیے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات وہی ہے، بس انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن انہی چیزوں کی بدولت اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس کا مدبر بھی وہی ہے. یہی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اور صفات کاملہ کا مالک ہے، کیونکہ خدا کے لیے معبود اور لائق عبادت ہونے کے لیے صفات کاملہ سے متصف ہونا شرط ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. اگر ہر چیز سے باخبر نہ ہو تو کیسے مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے اور کس طرح تدبیر چلا سکتا ہے؟ علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، یہ سب کمال کی صفات ہیں. اسی طرح ہر چیز پر قادر ہے اور قادر ذات ہی سب کچھ کر سکتی ہے، عاجز کیا کر سکتا ہے. نوٹ: اللہ تعالیٰ کی پہچان اسی سے ہوتی ہے کہ ساری مخلوق کو اس نے پیدا کیا اور اسی کی ترتیب و تدبیر سے چل رہی ہے، یعنی ان مخلوقات کا وجود اور عدم وجود اسی کی قدرت میں ہے. اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ وجود نہ عدم وجود، نہ خیر و شر، نہ عزت نہ بے عزتی، نہ حیات نہ موت، نہ دنیا نہ آخرت وغیرہ وغیرہ. بس اسی سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، جیسا کہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے. جیسے روح ہر انسان کے اندر موجود ہے مگر اسے دیکھا نہیں جا سکتا، ان کارناموں سے پتہ چلتا ہے کہ روح کے ذریعے آنکھ دیکھ سکتی ہے، کان سن سکتے ہیں، زبان بول سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. اگر روح نہ ہو تو آنکھ، کان، زبان، سارے اعضاء بیکار ہیں، لیکن روح نظر میں نہیں آ سکتی. آج تک روح کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود کہ آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن پھر بھی اس جدید ٹیکنالوجی سے روح کو نہیں دیکھ سکتے. روح کے کارناموں سے روح کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کے کارناموں سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ بات غلط ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ سکتی وہ موجود نہیں ہے. روح نظر میں نہیں آ سکتی لیکن 100% یقینی بات ہے کہ روح موجود ہے. انسان کی حرکات و سکنات اور کارناموں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان میں روح موجود ہے. جب روح نکل گئی تو انسان کی حرکات و سکنات و کارنامے بند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں 100% یقین ہے کہ موجود ہے. مخلوق کے وجود و تدبیر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ہاں دنیا میں نظر نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقل نصیب کرے، بے وقوفی اور بے عقلی سے حفاظت فرمائے. آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا. جواب نمبر 2، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز خود نظر میں نہ آ سکتی ہو لیکن دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے. مثلاً ایک بڑا کمرہ ہے جس میں ایک طرف ایک بڑا آئینہ یعنی شیشہ لگا ہوا ہے. اس آئینے میں کمرے کا سارا سامان نظر آتا ہے جبکہ آئینہ بالکل نظر میں نہیں آتا، لیکن دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرف آئینہ لگا ہوا ہے. یہ دلائل کیا ہیں؟ کمرے کا سارا سامان اسی آئینے میں نظر آتا ہے لیکن آئینہ نظر نہیں آتا. سامان کو دیکھنے سے پتہ چلا کہ ادھر آئینہ موجود ہے، ورنہ یہ سامان کیسے نظر آ سکتا تھا. اسی طرح آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمینی مخلوقات، حیوانات، فصلیں، انسان میں مختلف کمالات کی موجودگی، ساری دنیا کی تدبیرات وغیرہ وغیرہ، جتنی چیزیں اور مخلوقات نظر آتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بنانے والا، تدبیر چلانے والا ہی ان کا خالق و مالک ہے، اسی کا نام اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ سکتا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ لیکن دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے کمپیوٹر کو درست کر دے اور عقل کو صاف ستھرا کر دے اور صحیح عقل نصیب کرے، آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ نوٹ نمبر ایک، انسان کی آنکھ تین قسم کی ہے۔ اول، سر کی آنکھ، دنیا میں اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوم، سر کی آنکھ آخرت میں، اس سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ طاقتور آنکھ ہے۔ سوم، دل کی آنکھ، اس سے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ والوں سے اس کا پتہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ چرواہا بھیڑ بکریاں پہاڑوں میں چراتا ہے لیکن رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، جون جولائی کی گرمی برداشت کرتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی نہیں پیتا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور روزے نہ رکھنے پر عذاب دے گا، باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آدمی نہیں ہوتا، پھر بھی پانی نہیں پیتا، اس لیے کہ دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، حالانکہ سر کے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ عجیب واقعہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک داہریہ کے ساتھ مناظرہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک داہریے سے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، مناظرے کا وقت مقرر ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ موجود ہے، میرے پاس اس کے قوی دلائل ہیں۔ داہریہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری تھا۔ وقت مقررہ پر داہریہ مناظرہ کے لیے آ پہنچا، مگر امام صاحب دیر سے تشریف لائے۔ داہریہ مناظر نے امام صاحب پر اعتراض کیا کہ آپ بر وقت تشریف کیوں نہیں لائے، وعدہ خلافی کیوں کی؟ امام صاحب نے بتایا کہ یہاں آنے کے لیے مجھے دریا پار کرنا تھا لیکن کشتی نہیں ملی۔ پھر عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک درخت خود بخود کٹا، چند تختے ترتیب کے مطابق خود بخود کٹ گئے، پھر کیل خود بخود بلا کسی کے ٹھونکنے کے اپنی اپنی جگہ پر لگتے گئے، اور تختے بھی آپس میں خود بخود ایک دوسرے سے ملتے گئے، حتیٰ کہ کشتی مکمل ہو گئی۔ میں اس میں بیٹھ گیا اور پھر کسی ملاح یا ڈرائیور کے بغیر کشتی چل پڑی، اور یوں دریا کو پار کر کے میں یہاں پہنچا ہوں، اس وجہ سے کچھ دیر ہو گئی۔ داہریہ مناظر حیران ہوا اور تعجب سے پوچھا کہ آپ تو بڑے سمجھدار آدمی تھے، آج کیسے بے وقوف اور ناسمجھ لوگوں کی طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ جن کے پاس عقل نہ ہو اور انتہائی ناسمجھ ہو، وہ بھی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ کوئی عاقل و سمجھدار آدمی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ خود بخود یہ ساری چیزیں آ گئیں اور کشتی بن گئی اور بغیر ملاح کے روانہ ہو گئی اور دریا کو پار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے داہریے کو کہا کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی اور بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی، اس کے بنانے کے لیے ضرور ایک سمجھدار، کشتی بنانے کا ماہر اور بنانے پر قادر شخص کی ضرورت ہے، اور چلانے والے ماہر ملاح کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ خود بخود نہ تو وہ بن سکتی ہے اور نہ چل سکتی ہے۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ ایسا مضبوط اور وسیع آسمان اور مختلف قسم کے انعامات سے بھری ہوئی زمین اور بے شمار قیمتی کمالات سے موصوف انسان اور حیوانات وغیرہ وغیرہ کس طرح بغیر پیدا کرنے والے اور بنانے والے ذات کے بن سکتے ہیں؟ ان کے پیدا کرنے اور بنانے کے لیے ایسی ذات کی ضرورت ہے جو ہر چیز پر قادر ہو، ساری مخلوق کا خالق ہو، ہر چیز سے باخبر ہو، سمیع یعنی سننے والا، بصیر یعنی دیکھنے والا ہو، ہر چیز پر حاضر و ناظر ہو، مدبر یعنی تدبیر کرنے والا ہو، حکیم یعنی حکمت والا ہو، علام الغیوب یعنی غیب سے باخبر ہو۔ کیونکہ ایسی صفات والا ہی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے اور مدبر بن سکتا ہے۔ ایسی ذات کا نام ہے اللہ جل جلالہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ساری صفات کاملہ کا مالک ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ عیبوں سے پاک نہیں ہو سکتی اور ساری صفات کاملہ کی مالک نہیں ہو سکتی۔ مخلوق میں ضرور بضرور کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے۔ صفات کاملہ کا مالک ہونا یعنی ہر چیز پر قادر ہو، ہر چیز سے باخبر ہو اور ساری مخلوقات کا مدبر ہو، مخلوق میں یہ کیسے ممکن ہے؟ مخلوق جب اپنی خلقت میں خالق کی محتاج ہے تو غیر کا کیا بنا سکتی ہے؟ مخلوق کا کام وہی بنا سکتا ہے جو خود غیر کا محتاج نہ ہو اور ساری مخلوقات اس کی محتاج ہوں۔ ایسی صفات والی ذات کا نام ہے اللہ جل جلالہ۔ نوٹ: حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دہریہ کو عجیب طریقے سے شکست دی اور اس کو لاجواب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر آسان سی دلیل پیش کر کے مناظرہ جیت لیا. اس کو اللہ تعالیٰ کا وجود آسانی سے سمجھ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقل اور سمجھ نصیب فرما دے اور شیطانی وساوس اور گمراہی سے حفاظت فرما دے. آمین. اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا. اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا ایسا بدیہی اور واضح امر ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بدیہی واضح اور ظاہر ہوتی ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے دن کے 12 بجے ہوں تو دن کے موجود ہونے کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بدیہی امر ہے اور اس پر ہر آدمی کا یقین ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ، سب کا یقین ہوتا ہے کہ اس وقت دن ہے. اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ یہ رات ہے تو سارے لوگ اس کو پاگل اور بے وقوف سمجھیں گے، اس لیے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہر آدمی کا اپنے نسب کے بارے میں یقین ہے کہ میرا نسب فلاں شخص سے، فلاں قبیلے سے ہے. یہ بدیہی بات ہے، دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے پاس اس کی ماں کی صرف ایک بات ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اور اس کے والد فلاں شخص ہیں. اگرچہ ماں ایک خاتون ہے اور ایک خاتون کی گواہی قبول نہیں ہوتی، 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. ویسے خواتین جتنی زیادہ ہوں چاند دیکھنے میں ان کی گواہی قبول نہیں جب تک مرد ساتھ نہ ہو. خلاصہ یہ کہ ماں کے کہنے پر ہی اعتماد ہوتا ہے. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں قبیلے اور فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، اور لوگ اس بداہت اور واضح بات پر ہی پورا اعتماد کر لیتے ہیں. ہر عاقل شخص کا یہ یقین ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، آسمان کے نیچے یا آسمان کے اوپر، زمین پر یا زمین کے اندر، جتنی چیزیں ہیں، انسان ہوں یا حیوان، فصلیں ہوں یا پہاڑ، پانی ہو یا بادل اور بارش وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی، کوئی کرنے والا بنانے والا ضرور ہوگا. ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ایک ہی ہے جس کا نام ہے اللہ رب العالمین. اسی کا نام ہے اللہ الرحمن اور الرحیم. اس کے علاوہ اور کون ہے جو ایسا کر سکے، یا کون ایسا ہے جو اس کو پیدا کر سکے؟ غیر تو اپنے وجود میں خود رب العالمین کا محتاج ہے. تدبیر زندگی چلانے میں، خیر حاصل کرنے میں، اپنے آپ سے شر کو رفع کرنے میں اسی ذات کا محتاج ہے. وہ رب العالمین ہے، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات ہے. یہ بدیہی بات ہے اور ایک واضح اور اٹل حقیقت ہے، اس میں نہ شک و شبہ ہو سکتا ہے اور نہ دلیل کی حاجت ہے. جیسے چھوٹے سے کمرے میں ہر قسم کا سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، الماری، میز، ٹیبل، صندوق، برتن، قلم، دوات، کاپی، موبائل، چپل، کپڑے، واسکٹ، کوٹ وغیرہ وغیرہ، ہر آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو سوچ و فکر کیے بغیر فوراً دل میں یہ بات آتی ہے کہ کسی نہ کسی شخص نے اس کو بنایا ہے. یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی، یہ کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتی ہیں؟ یہ امر بدیہی، واضح، کھلم کھلا اور ظاہر ہے، دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا مضبوط اور وسیع اور بڑے کمالات سے لبریز آسمان و زمین، اور بڑے بڑے انعامات سے بھری ہوئی زمین، اور مختلف کمالات و عجائبات و صفات سے موصوف انسان و حیوانات وغیرہ وغیرہ، مخلوقات و کائنات، کسی بنانے اور پیدا کرنے والے کے بغیر خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اس کے لیے ضرور بس ضرور کوئی خالق و مالک، رازق و مدبر، بنانے والی ذات ضرور ہے. اس کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ ایک واضح اور بدیہی حقیقت ہے. دلیل اس بات پر پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو بدیہی نہ ہو، یعنی محتاج دلیل ہو. ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا، تدبیر چلانے والا، خیر و شر کا مالک، موت و حیات دینے والا وغیرہ وغیرہ کا ہونا ضروری ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خالق و مدبر، خیر دینے والی اور شر دفع کرنے والی، موت و حیات دینے والی ذات ہے. اس کے بغیر کس طرح یہ نظام چل سکتا ہے؟ اس نظام کے چلانے والے کا نام ہے اللہ رب العالمین، رحمان الرحیم، مالک الملک، ارحم الراحمین. اس ذات کے علاوہ کسی ذات میں یہ قدرت ہی نہیں کہ یہ سارا مستحکم نظام چلا سکے، کیونکہ وہ خود اپنے خیر و شر کا مالک نہیں، اپنی موت و زندگی کا اختیار نہیں رکھتا، تو ساری کائنات و مخلوق کی تدبیر کس طرح چلا سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمانی قوت عطا فرمائے، اور شیطانی شکوک و شبہات اور دین کے مخالفین کے شر سے حفاظت فرمائے، اور موت کے وقت خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا. ایک اہم بات: بعض لوگوں کو غیر اختیاری طور پر شیطانی وساوس آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن پاک و حدیث پاک اور جنت و دوزخ کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے ایمان میں نقصان نہیں آتا، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، بلکہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان ہمارے ایمان کا چور ہے، چور اسی کمرے میں آتا ہے جس کمرے میں نقدی، سونا، چاندی اور سامان ہو۔ شیطان بھی اسی دل میں وساوس ڈالتا ہے جس میں ایمان ہو۔ کافر کے دل میں وساوس نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ جس شخص کے دل میں شیطان غلط قسم کے وساوس ڈالتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس لیے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا شیطانی وساوس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ شکر ہے میرے دل میں ایمان ہے، شیطان کو میرے ایمان سے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن غلط وساوس کے بارے میں شیطان سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بحث و مباحثہ کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ شیطان کافر تھا، کافر ہے اور کافر مرے گا۔ اس کو کوئی آدمی مسلمان نہیں بنا سکتا، تو اس کے ساتھ بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے دل میں ایسے غلط وساوس آتے ہیں، اگر مجھے آگ لگ جائے اور میں جل کر کوئلہ بن جاؤں تو مجھے زیادہ پسند ہے ایسے وساوس سے، لیکن میں ان وساوس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اتنے غلط وساوس ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ذاک صریح الایمان او کما قال، یہ تو ایمان کی نشانی ہے، یعنی اس سے ایمان کے اندر کوئی نقصان نہیں آتا۔ نوٹ: شیطانی وساوس کے بارے میں شیطان جب دل میں غلط وسوسے ڈالتا ہے تو اس کو کوئی جواب نہیں دینا چاہیے، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان کافر تھا، کافر ہے اور کافر مرے گا۔ بحث مباحثہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، پھر بحث کرنے سے کیا فائدہ؟ تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ ہے۔ شیطانی وساوس کی طرف ہرگز توجہ نہیں کرنی چاہیے، اگر زیادہ تنگ کرے تو دو تین مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ لینا چاہیے، اس سے وساوس انشاءاللہ تعالی دفع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطانی وساوس سے محفوظ فرمائے اور نفس و شیطان کے ہر دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے کہا آمین۔